بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے شیخ میرے مربی میرے محسن حضرت اقدس حضرت شفیق الامت حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ سکر والے فرماتے تھے کہ زمانے طالب علمی کے اندر اصلاح کروانا آسان ہوتا ہے استاد کی ڈانٹ استاد کی سختی آدمی برداشت کرتا ہے کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو جاتا ہے کان پکڑ لو کان پکڑ لیتا ہے درسگاہ سے باہر نکل جاؤ باہر نکال دیا جاتا ہے تو اس وقت اس میں ماننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جب ماننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے تو لہذا اصلاح آسان ہوتی ہے اور طالب علم اپنے آپ کو اپنے استاد کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے ناظم صاحب کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے محتبیم صاحب کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے تو اصلاح آسان ہوتی برخلاف اس کے کہ جب آپ استاد بن جائیں گے نا اگر زمانے طالب علمی میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے زمانے طالب علمی میں تکبیر اولا کی پابندی نہیں تھی زمانے طالب علمی میں صف اول کی پابندی نہیں تھی زمانے طالب علمی میں جناب والا گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں تھا اب آپ کہیں استاد لگ جائیں گے آہستہ آہستہ بڑی کتابیں مل جائیں گی آہستہ آہستہ کوئی نظامت کا کوئی نظام ناظم تعلیمات کا یا ناظم الامور کا کوئی شعبہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا آپ کو کہیں امام بنا دیا جائے گا کہیں آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے بلا لیا جائے گا جب یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگ جائیں گی تو پھر اصلاح کرانا میرے حضرت والا فرماتے تھے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا استاد جب فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ جا کر یہ کہتے ہوئے ان کو زیادہ شرم آئے گی کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا اگر استاد ہوتے ہوئے میں اور آپ نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو زیادہ شرم آئے گی بتاتے ہوئے کہ میں نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ زمانے طالب علم ہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ آسان ہے تربیت کروا لینا اسی وقت اس سال میں دو طالب علم ایک کو تو دو دفعہ آج بھی ایک طالب علم کو درسگاہ سے نکالنا پڑا مجھے کہ جناب داڑھی کاٹ کے آتے ہیں جب مدرسے کا طالب علم بڑے درجے کا طالب علم داڑھی کاٹے گا تو پھر ہم عوام الناس سے کیا امید رکھیں گے پھر یہی طالب علم جب امام بن جائے گا اور داڑھی کو سیٹ کر رہا ہوگا تو پھر اس کے مقتدی کیا کریں گے جب یہی طالب علم اس کی شلوار ٹخنوں سے بس واجبی سی اونچی ہو گئی نہیں تو نہیں تو جناب والا اس کے مقتدی کیا سیکھیں گے کیا کریں گے ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں اب ہم جیسے طالب علم امام بن جاتے ہیں اب کوئی گٹکا کھا رہا ہے اگر امام صاحب گٹکا کھائیں گے تو وہ ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کریں گے گٹکے کے بارے میں جب امام صاحب کی خود شادی بڑے بڑے بینکٹ ہال میں ہوگی تو وہ کیا سادگی کی باتیں کریں گے کہ جناب سادہ شادی کریں جب ہمارے اور آپ کے بچوں کی شادیاں بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ ہوں بڑے بڑے پیسے خرچ ہوں اس کے اندر تو ہم دوسرے کو کیا کہیں گے وہ تو ہمیں آئینہ دکھائے گا کہ جناب آپ کے گھر میں تو شادی ہوئی بینکٹ ہال کے اندر آپ نے تو شادی کی جناب چار چار پانچ پانچ کھانے رکھے آپ کی زندگی تو خود سادگی کی نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو خود سنت نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر تو جناب والا ہمیں شریعت نظر نہیں آتی تو میرے عزیز طلباء کرام پھر کون اقتدا کرے گا ہماری آپ کی جب تک بندے کی زندگی کے اندر خود عمل نہیں ہوتا نا اس کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر نہیں ڈالا کرتے میرے حضرت پہلے شیخ رحمہ اللہ حضرت شفیق الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب بندہ عمل نہیں کرتا تو صرف کانوں کی لذت باقی ہوتی ہے بہت اچھا بیان کرتا, اس کو بیان کا انداز ایسا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن صرف کانوں تک لذت رہتی ہے, لوگوں کے قلوب نہیں ہلا کرتے, لوگوں کے قلوب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. جب میں خود, پہلے ایک وقت تھا ہمارے بچپن میں, ہمیں یاد ہے کہ ٹی وی کسی کسی کے گھر میں ہوتا تھا, اور جس کے گھر میں ہوتا تھا نا وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. اگر پورے محلے میں کسی کے گھر میں رنگین ٹی وی ہوتا تھا نا تو پتہ نہیں کیا سمجھاتا اس کے گھر میں رنگین ٹی وی ہے, اور محلے کے امام صاحب کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے تو جناب والا امام کی دشمنی سمجھو اسی گھر والے سے ہوتی تھی کہ یہی فتنہ پھیلا رہا ہے. اب جناب ہر ایک کا اپنا ہی واٹس اپ چینل ہے, اپنے ہی چینل ہیں, اپنے ہی براڈ کاسٹ ہیں, تو میرے بھائی ہم دوسرے کو ٹی وی سے کیسے منع کریں گے, ہم دوسرے کو تصویر سے کیسے منع کریں گے؟ خود جب عمل ہی نہیں ہے میرا تو میں دوسرے کو کیسے روکوں گا؟ تو عزیز طلبہ, یہ جو آپ کا دور ہے نا زمانے طالب علمی, یہ سب سے قیمتی دور چل رہا ہے. ابھی اصلاح کروا لو, ابھی مٹو, جو ابھی مٹ جائے گا پا جائے گا. کیونکہ ابھی ڈانٹ سننا کوئی مسئلہ نہیں, استاد نے ڈانٹ دیا سبق یاد نہیں ہوا ڈانٹ سن لیتے ہیں, صحیح داغ تاخیر سے آئے چھٹی کی ڈانٹ سن لی. لیکن اگر آپ استاد بن جائیں اور پھر آپ کو ان باتوں پر کوئی ڈانٹے گا تو آپ کو ناگوار گزرے گا. حتیٰ کہ میرا تجربہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کے مدرسے میں پڑھا رہے ہوں اور خلاف اصول کوئی بات کریں, آپ کا شیخ آپ کو ڈانٹے تو بھی آپ کو برا لگے گا, مجھے کیوں ڈانٹا گیا, میری بے عزتی کیوں کی گئی؟ کیونکہ اندر مٹا نہیں ہے نا, فنا نہیں ہوتا, مٹتے نہیں ہیں. جس آدمی کو جس حالت میں بھی, جس آدمی کو جس حالت میں بھی اپنے بڑے کی ڈانٹ بے عزتی معلوم ہو, سمجھ جاؤ یہ تکبر سے صرف بھرپور ہے یہ آدمی, کہ مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا, مجھے ایسا کیوں کہا, مجھے ایسا کیوں کہا. ایک موقع ایسا ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں ایک شہر کے اندر, انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ ہمارے شہر میں بیان کرنے کے لیے آ جائیں. تو میں تو الحمدللہ ویسے جاتا ہی نہیں جب تک کہ حضرت والا حکم نہ فرمائے, کہ جب حضرت والا حکم فرمائیں گے تو میں جاتا ہوں, ورنہ میں اپنی مرضی سے کوئی بلائے اور میں چلا جاؤں میں نہیں جاتا جب تک کہ حضرت والا حکم نہ فرما دو. میں نے کہا بھائی آپ حضرت سے رابطہ کریں, اور میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ حضرت سے کہ جی مجھے بیان کے لیے بلا رہے ہیں, کتنی یہ شرم عجیب سی ہے, حیا کے خلاف بات لگتی ہے کہ میری کیا اوقات ہے کہ مجھے کوئی بیان کے لیے بلایا. تو میں تو نہیں کہوں گا حضرت سے, آپ کو چاہتے تو آپ حضرت سے خود رابطہ کر لیں کہ حضرت چاہیں گے تو میری تشکیل فرما دیں گے, حضرت نہیں چاہیں گے تو میری تشکیل نہیں فرمائیں گے, بات ختم ہو. ٹھیک ہے جی. تو حضرت نے انہوں نے حضرت والا کے صاحبزادے سے رابطہ کیا, حضرت مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم سے. تو پھر مفتی فرحان صاحب نے حضرت والا سے پوچھا تو حضرت والا نے منع فرما دیا, بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد جمعرات کی مجلس آئی, مرکزی مجلس آئی, حضرت بیان فرما رہے تھے. میں چونکہ مغرب کے بعد نکلتا ہوں یہاں سے عموماً, تو میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا, بیان شروع ہو چکا تھا. تو حضرت نے, جو لوگ وہاں گئے ہیں جانتے ہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جمعرات والے دن, اس دن جیسے ہی مجھے دیکھا فرمایا آگے آ جائیے, مجھے آگے بلایا اور بھرے مجمع میں اشارہ کر کے کہا ہرگز آپ اس شہر میں نہیں جائیں گے, میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں, خبردار جو آپ اس شہر میں گئے. الحمدللہ مجھے تو اس کی لذت آج تک محسوس ہوتی ہے کہ میرے شیخ نے مجھے جو ہے نا میری اصلاح فرمائی, میری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا. اس میں بے عزتی نہیں ہوتی بچوں, بڑوں سے کبھی بے عزتی نہیں ہوتی. جس نے یہ سمجھا کہ مجھے بڑے سے بے عزتی ملی, دراصل وہ خود عزت کے قابل ہی نہیں ہے, وہ عزت کے قابل نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, بڑوں کی ڈانٹ, بڑوں کی جھڑک, بڑوں کی مار, بڑوں کی سزا, یہ ہمارے لیے باعث عزت ہی بنی ہے, باعث عزت بنی ہے. میرے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب بڑے سخت مزاج کے تھے. فرماتے ہیں کہ ناظم آباد گول مارکیٹ میں ہم رہتے تھے, بڑے بازار میں ایک دن والد صاحب نے شادی کے بعد, بچے ہونے کے بعد, بچے ہو جانے کے بعد میرے قاری صاحب کو ان کے والد صاحب نے بھرے بازار میں, گول مارکیٹ ناظم آباد کے اندر, قاری صاحب فرماتے تھے سارا بازار دیکھ رہا تھا اور میں پٹ رہا تھا. پھر کیا ہوا پتا ہے, سارے بازار کے اندر یہ مشہور تھا کہ یہ بچہ فرما بردار ہے. عزت ملی یا ذلت ملی؟ عزتیں ملتی ہیں. پھر اللہ تعالی نے میرے استاد صاحب سے کام لیا, ٹھیک ہے جی. یہ ان کے والد صاحب کی دعاؤں کا صدقہ ہے. مجھے فرماتے تھے ملک خرم, اگر میرے والد نے میری پٹائی نہ کی ہوتی تو نہ جانے آج رفعت الحق کہاں ہوتا. قاری صاحب کا زام رفعت الحق تھا. تو بڑوں کی ڈانٹ, بڑوں کی مار ہمیشہ ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہے, اس میں شر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو شیطان بہکاتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری بے عزتی کی ہے. بھائی ہماری عزت ہے ہی کیا؟ اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھائی کیوں؟ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھائی کیوں؟ میری عزت, میری تو کوئی عزت نہیں. والد صاحب ڈانٹ رہے ہیں, سر نیچے ہونا چاہیے, ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں. شیخ کچھ کہہ رہے ہیں, ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں. ہاں, اس جمعرات کو بھی حضرت والا نے فرمایا کہ اب تو ذرا سا کسی کو ڈانٹو تو کہتا ہے چلو صرف آپ ہی شیخ نہیں ہو, بہت سارے دنیا میں شیخ ہیں. پھر آتے ہی نہیں, فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ آدمی متکبر ہے نا. میرے حضرت والا مثال دیتے ہیں کہ بھائی ایک گاڑی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, صحیح ہے جی, دروازہ لگ جائے, بونٹ لگ جائے, اللہ نہ کرے قلعہ بازی کھا جائے, چھت دب جائے, تو پھر ڈینٹر کے پاس لے جاتے ہیں نا, ڈینٹ نکالتا ہے تو کیسے زور زور سے لوہا لوہے سے مارتا ہے, ہتوڑے زور زور سے مارتا ہے, زور زور سے مارتا ہے, طاقت سے مارتا ہے, تو پھر جا کر وہ گاڑی سیدھی ہوتی ہے, چوٹ لگتی ہے نا. اب اگر وہ گاڑی کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں, اور اللہ نہ کرے کہ وہ تکبر کرے ڈینٹر کے سامنے کہ مجھے مار رہے ہو, تو ساری زندگی وہ ٹیڑھی رہے گی گاڑی, اس کا ٹیڑھ کبھی نہیں نکل سکتا. اور جو گاڑی خاموش رہے گی کہ ٹھیک ہے بھائی تھوڑی چوٹ تو لگ رہی ہے, تکلیف تو ہو رہی ہے, تکلیف تو ہو رہی ہے, لیکن فائدہ بھی تو میرا ہی ہے, فائدہ بھی تو میرا ہی. تو اللہ تعالیٰ پھر اس گاڑی کو زبردست ایسا گاڑی بن جاتی ہے, رنگ و روغن کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا, زیرو میٹر گاڑی لگتی, زیرو میٹر ہو جاتی. اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو یہ زمانہ طالب علمی ہے, یہی زمانہ بننے کا ہے. اس زمانے میں اپنے معاملات کو چھپانا نہیں ہے. نماز فجر نہیں پڑھ رہے, گھر جا کر کوئی نماز نہیں ہو رہی, چھٹی جاتے ہیں تو جناب نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. بار بار شیخ کو لکھو. شیطان کا دوسرا حملہ, یار میں نے لکھا فائدہ تو نہیں ہوا, میں نے لکھا فائدہ نہیں ہوا. میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. ہاں دیکھو شوگر ہے نا, کسی کو بیماری, بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کی دوا ہمیشہ کھانی پڑتی ہے. کبھی شوگر والا یہ نہیں کہتا یار شوگر تو صحیح نہیں ہو رہی, میں چھوڑ دیتا ہوں. اور شوگر بھی رہتی ہے, پرہیز بھی کرتا رہتا ہے, دوائی بھی کھاتا رہتا ہے, ہم بھی ایسے ہی کرتے رہے, کوئی بات نہیں, مرض نہیں جا رہا نا, کوئی بات نہیں. شیخ کو بتاتا رہوں گا اللہ سے, ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا موت سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا گناہوں میں ڈوبے ہوئے نا, لیکن جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بناتے ہیں نا تو گناہ سے دل کو اکتاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ پہلی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا پیارا بنانا چاہ رہے ہیں. تنہائی کا گناہ کرتا ہے لیکن نا اپنے آپ سے چڑ محسوس ہو رہی ہے کہ یار یہ اتنا گھناؤنا گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ پہلے لذت آتی تھی, پہلے اس کے لیے موقع تلاش کرتا تھا, اب گناہ اب بھی ہوتا ہے لیکن اللہ والوں کے پاس, ان کے غلاموں کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اب بھی ہو رہا ہے, گناہ اس وقت بھی ہو رہا تھا لیکن اس وقت گناہ کے بعد دل میں چڑچڑاہٹ نہیں تھی, پریشانی نہیں تھی, پشیمانی نہیں تھی. اب گناہ ہو جاتا ہے لیکن دل میں یار یہ میں نے کیا کر دیا, پہلا اسٹیپ یہ اللہ کھینچ رہے ہیں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ کی عادت اللہ عام طور پر یہ آہستہ آہستہ کھینچا جاتا ہے. کبھی کبھی کھینچائی فوری بھی دی جاتی ہے, یکدم اللہ اپنا بنا دیتے ہیں, اس کی زندگی یکدم تبدیل ہو جاتی ہے, وہ سارے گناہ یکدم چھوڑ دیتا ہے, لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, احیاناً ہوتا ہے. لیکن عادت اللہ عام طور پر یہی ہے کہ آرام آرام سے کھینچا جاتا ہے تاکہ مجاہدات کی ڈوری سے نکلتا ہوا گزرے. چنانچہ عام طور پہ پہلا لکھ رہے ہیں خط, فجر کی نماز نہیں ہو رہی, فجر کی نماز نہیں ہو رہی. شیخ مسلسل مسلسل, حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لڑکا تنہائی کا گناہ کرتا تھا, 100 خطوط لکھے ہیں اس نے, 100 خطوط لکھنے کے بعد جب اگلا خط آیا تو کہا اب جا کر یہ گناہ چھوٹا ہے میرا. اور پھر یہ یاد رکھنا, گناہ چھوٹتا نہیں ہے, وقتی طور پر دب جاتا ہے. اس لیے یہ مت سمجھنا میں تو بس ہمیشہ اس سے خوف زدہ رہنا, اس کے اسباب سے خوف زدہ رہنا, تنہائی نہیں کرنا, ایسے لڑکوں میں نہیں بیٹھنا, ایسی صحبت اختیار نہیں کرنا, ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا, اس کو اختیار کرنا. تو پہلا جب اللہ کسی کو پیار کرتے ہیں نا, تو پہلے پیار کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ گناہ کے کرنے کے بعد کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے. پہلے گناہ کرتا تھا لذت پاتا تھا, اب گناہ کرتا ہے دل کے اندر جو ہے نا تنگی ہوتی ہے, میں نے یہ گناہ کیوں کیا, مجھے یہ گناہ چھوڑنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتنے طلباء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں, کتنوں کی کیفیت اس مقام تک پہنچ چکی ہے, خطوط بتاتے ہیں یہ گناہ ہوتا تھا فلاں گناہ. اب پہلے گناہ کر کے مزہ آتا تھا, دوبارہ بار بار دل چاہتا تھا, اب بھی گناہ ہو جاتا ہے, لیکن اب فرق یہ آ گیا ہے کہ گناہ کر کے نا دل پریشان ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالی کے کھینچنے کی پہلی کھینچائی کا پہلا اسٹیپ ہے یہ. پھر آہستہ آہستہ اس گناہ کے اوقات میں, پہلے ایک دن میں 10 گناہ ہوتے تھے, اب وہ گناہ 9 دفعہ ہونے لگا, پھر وہ 8 دفعہ, پھر وہ 7 دفعہ, آہستہ 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 مقدار گناہ کی کم ہونے لگی, اور ساتھ ساتھ چڑب کا معیار بڑھتا رہا. پہلے چڑ ہوتی تھی 10%, گناہ ہو رہا تھا 10 دفعہ کوئی چڑ نہیں تھی, مزے آ رہے تھے گناہ کے, لیکن کئی اللہ والوں کے پاس جانا شروع کیا. اب پہلا فائدہ یہ ہوا کہ گناہ کر کے چڑ پیدا ہوئی کہ میں گناہ کرتا ہوں, پھر گناہ کی مقدار میں کمی آئی, اور چڑ کی مقدار میں, چڑ سے مراد گناہ کے خلاف چڑچڑاہٹ میں کیفیت میں, پہلے 10% چڑچڑاہٹ تھی, اب 20% ہو رہی ہے, یار یہ میں نہیں کروں گا, اپنے آپ کو روک رہا ہے. میرے دادا شیخ العرب ورجم رحم اللہ فرماتے, بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی گناہ چھوڑنے میں, جان نہیں نکلتی, ہو جان کسی کی نکلی ہے, لیکن لگتا ایسا ہے کہ اگر گناہ نہیں کروں گا تو میں مر جاؤں گا, لیکن وہ ایک دفعہ اس گناہ والے جذبے کے چھری پھیر دیتا ہے, جیسے ہی یہ چھری پھیرتا ہے اگلی دفعہ وہ گناہ کا تقاضا نا بہت کمزور ہو کر اس کے سامنے آتا ہے, کیونکہ وہ چھری پھیر چکا ہے. بس اب مزید تھوڑی سی ہمت کی, شیخ کی رہنمائی کی, کسی اللہ والے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے, پھر دیکھیے کہ چڑچڑاہٹ کا لیول 50%, پھر 100%, پھر تو گناہ کے تصور سے بھی چڑچڑاہٹ آتی, گھن آتی ہے, یار یہ میں نے کیا دماغ میں کیا بات آ رہی ہے, چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے گناہ کے تصور سے, جو ہے دل بوجھل ہو جاتا ہے, یہ کیفیت آتی ہے. پھر ایک کیفیت یہ آتی ہے, پہلے نفس ہمارا امارہ تھا, خوب گناہ کراتا تھا, خوب گناہ کراتا تھا, کسی اللہ والے کی صحبت سے لوامہ بن گیا, ملامت کرنے لگا ہمارا نفس ہم کو کہ بدبخت تو گناہ کرتا. پھر مجاہدات کی اور شیخ کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کرنے سے, ذکر اللہ کی پابندی سے, صحبت اہل اللہ اور شیخ کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل, تیسرے نمبر پر ذکر اللہ کی پابندی, جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر یہ نفس آہستہ آہستہ نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے کہ گناہ تو دور کی بات, گناہ کے تصور سے بھی گھن آنے لگتی ہے, اور اس کی طبیعت میں نیکی ہی کا غلبہ ہو جاتا ہے, جو بات آتی ہے نیکی ہی آتی ہے. جب دل میں آتی ہے بات وہ نیکی آتی ہے یار چلو سے فارغ بیٹھا ہوں سپارہ پڑھ لیتا ہوں, فارغ بیٹھا ہوں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیتا ہوں, فارغ بیٹھا ہوں چلو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہوں, ہاں چلو فارغ بیٹھا ہوں یار وضو کرو دو رکعت نماز پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر, مسجد میں کوئی نہیں ہے. جو طلبا مدرسوں میں رہتے ہیں ایک تو ہفتے بھر رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر وہ جمعے کے دن شام کو آتے ہیں یا ہفتے کے دن صبح آتے ہیں, اور ایک طالب علم جو سال بھر مدرسے میں رہتا ہے, یہ جو سال بھر والا ہے نا اس کے لیے ایک وقت سنہری موقع وہ ہوتا ہے جب جمعرات کو اکثر طلبا, 100 طلبا ہیں تو 90-95 چلے جاتے ہیں, 4-5 طلبا مدرسے میں رکے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ جو یہ وقت ہے نا یہ اس کے لیے قیمتی وقت ہے. جب طلبا سو گئے 4-5 یہ اٹھا دو رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر جو دعا کرے, پھر دیکھیے کہ قرب کے درجات ترقی کے درجات کیسے یہ سیڑھیاں کیسے تیز 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 چڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. دیکھو ہم طلبا میں سنتوں کا چھوڑنا, جب سنتیں ہم چھوڑیں گے تو نوافل کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اشراق بھائی پابندی کرو, چاشت پابندی کرو, اوابین پابندی کرو, تہجد پابندی کرو. اب ان چیزوں کی پابندی نصیب ہو جائے کام بن جاتا ہے. تو جناب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ برابر ایک بندہ میرے قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مفہوم حدیث کا حاصل یہ کہ وہ سراپا اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب جاتا ہے, اس کے ہر عضو سے ظاہری بات نہیں اعضاء سے اللہ کی محبت کے کام صادر ہوتے ہیں ساری. تو میرے عزیز یہ جو زمانہ ہے نا ہمارا آپ کا طالب علمی کا زمانہ, یہ زمانے میں اصلاح آسان, اور جیسے ہی آپ دور حدیث سے فاضل ہوئے بلکہ دور حدیث کے طلباء کے اندر بھی جناب ایک تعلی آ جاتی ہے کہ میں بخاری شریف کا طالب علم ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بس جب یہ دماغ میں آ جائے کہ میں کے ساتھ آدمی ختم ہو جاتا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں یہ زمانہ طالب علمی وہ زمانہ ہے جس میں اصلاح آسان ہوتی ہے, اس کے بعد جب آپ استاد بن جائیں گے شیخ الحدیث بن جائیں گے اس کے بعد اگر آپ کو آپ کے شیخ نے آپ کے طالب علم کے سامنے ڈانٹا تو آپ کو شرمندگی ہوگی کہ میرے طالب میں استاد ہوں, جو ہے طالب علم کیا سوچیں گے, یہ نہیں سوچا کہ میرے اللہ کیا سوچیں گے, میرے شیخ تو میری اصلاح کر رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم دین خدمت اپنی اصلاح کی نیت سے آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بیعت فرما لیجیے. حضرت نے فرمایا مجھے آپ کے انداز سے تکبر کی بو آتی ہے, مجھے آپ کے اندر سے تکبر کا احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے جھٹ کہا نہیں حضرت میرے اندر تکبر نہیں ہے. تو بڑے اصرار نہیں کرتے, نہیں میں نے کہا ہے نا, بڑوں کا کام یہ نہیں ہوتا. بڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, آپ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کی مانے یا اپنی, ڈاکٹر کہہ رہا بھائی آپ کی شوگر, میں مان ہی نہیں سکتا, مجھے آپ کی مرضی نہ مانیے صحیح ہے جی. وہ بلڈ پریشر چیک کر رہا بلڈ پریشر 180 آ رہا, مجھے بلڈ پریشر ہے ہی نہیں, آپ کی مرضی. اب ڈاکٹر کا کام تو بتا دینا ہے, مسلط کرنا تو نہیں ہے, وہ نسخہ لکھ دے گا بھائی ٹھیک ہے یہ دوائی ہے, میرے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو یہ بیماری ہے یہ علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو ایک ادراک دیتے ہیں کیونکہ لوگ حسن ظن کرتے ہوئے علاج کی نیت سے آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی, ایک اللہ ادراک کی کیفیت دے دیتے ہیں. اس ادراک کی کیفیت پر جناب والا وہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ مرض لگتا ہے یہ مرض لگتا ہے, پھر اللہ والوں کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو آنے والوں کا جو دل کی عکاسی ہوتی ہے اللہ ان کے دل پر ظاہر فرما دیتے ہیں. اسی لیے جب میں اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں اللہ سے دعا کر کے جاتا ہوں اللہ ستاری کا معاملہ فرمانا, اللہ ہماری ستاری کا معاملہ فرمانا. تو حضرت تھانوی نے فرما دیا کہ بھئی آپ کے اندر تکبر معلوم ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ جی میرے اندر تکبر نہیں ہے. تو اللہ والوں کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ضد کریں. وہ رہ پڑے حضرت کے پاس. کچھ دن گزرے تو اندر احساس ہونا شروع ہوا, واقعی یار میرے اندر تو تکبر ہے, میرے اندر تو تکبر کی بیماری ہے. پھر حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ صحیح فرما رہے تھے کہ میرے اندر تو تکبر محسوس کر رہا ہوں, کہ میں نے تو آپ کو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا. اگر آپ نے اسی وقت اقراری مجرم بن کر اپنے آپ کو پیش کیا ہوتا, اب تک اصلاح بھی ہو چکی ہوتی. اب آپ نے مرض کو بڑھا لیا, پہلے شوگر آئی تھی 0.7, اب جناب والا بڑھ گئی ہے. اب نیچے لاتے 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 وقت لگے گا, پرہیز بھی زیادہ سخت کرنا پڑے گا. یہ ہے باجرہ. ایک اللہ والے عالم آئے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے. یہ بات ہے نا, یہ بتانا ہے. کیسے پتا چلتا ہے کسی طالب علم نے ذرا سا کونی مار دی نا, معلوم کیا ہے, اندر ہر وقت غصے کا شیطان بھرا پڑا ہے, ہر وقت تکبر ہے. کسی نے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے جناب والا, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, اور کہتے ہیں میں بہت عاجز حقیر فقیر عبد القدیر ہوں. تکبر جو ہے صرف اور صرف جہاد میں, اور جہاد میں اور حالت تکبر ایک اور جگہ پسندیدہ ہے, وہ طواف کے دوران, عمرے کے طواف یا حج کے طواف کے دوران میں, جب ہم اکڑ کے چلیں گے کندھے اچکاتے ہوئے. حالانکہ اللہ کا گھر ہے, لیکن اللہ کو اپنے نبی کا طریقہ اتنا محبوب ہے کہ یہ طریقہ قیامت تک سنت ہے, کہ اب بھی وہاں ہم چلیں گے تو کندھے اچکاتے ہوئے اور کندھا کھول کر پہلوانوں کی طرح, سیدی حاجی عبد القدیر کی طرح نہیں چلنا ہے کہ جی اللہ کا گھر ہے میں تو تواضع دکھاؤں گا. تواضع دل میں ہوتی ہے, ہاں, اور حقیقی تواضع یہ ہے کہ جس وقت جو عمل اللہ کے نبی نے کیا ہے وہی عمل کروں گا, یہی تواضع ہے, اس سے بڑھ کر کوئی تواضع نہیں ہے. یہ آدمی متکبر ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف جاتا ہے اور اپنے آپ کو متواضع سمجھتا ہے. یہ آدمی اصل میں دکھلاوا کر رہا ہے, اندر تکبر بھرا ہوا ہے. تو جناب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر انہوں نے اپنے مرض کے اظہار کر دیا, میں متکبر ہوں, میرے اندر تکبر ہے, حضرت علاج فرما دیجیے. تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا, کسی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ علاج کروائیں گے فوری. اب یہ کیا ہو رہا ہے, آپریشن. ایک تو وہ علاج ہوتا رہے کہ ہم دے دیں پیناڈول, پھر تھوڑا سا ٹیسٹ ویس, اچھا گولی, پھر آخر میں جا کے آپریشن کا معاملہ آتا ہے. کسی کا ڈائریکٹ آپریشن کر کے چل بھی کاٹ پیٹ کر کے اٹھا پٹک, کہ اگر آپ اصلاح کروائیں گے جو کہوں گا مانیں گے, کہ حضرت آ جائیے. اس لیے جو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے نا بس یہ کامیاب ہے, جو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے وہ کامیاب ہے. تو حضرت نے فرمایا بازار سے ایک ٹوکرا لے آئیے اور اس میں اخروٹ بھر لیجئے, اور اخروٹ کا ٹوکرا سر پر رکھیے اور بازار سے گزرتے ہوئے کہیے کہ جو مجھے ایک تھپڑ لگائے گا بدھی پر اس کے لیے ایک اخروٹ ہے. ہاں مانی, شیخ کی بات مانی. اپنے تو ہی نہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں اندر تکبر بھرا ہوتا ہے, چپل سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی نا. اب جب چپل سیدھی کر رہے ہیں لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں یار بڑا متواضع ہے, اندر نفس پھول رہا ہے, علاج خود شروع کر دیا نا اپنا. ہاں تو اب یہ محقق جو شیخ ہوگا نا وہ پکڑ لے گا, وہ پکڑ لے گا کہ آپ کے اندر تکبر, آپ یہ کام نہیں کریں گے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتا دیا, وہ مخلص تھے, نکل کھڑے ہوئے. جو ایک تھپڑ لگا, ایک دو تین چار, ہاں ٹوکرا اخروٹ سے خالی ہو گیا, کھوپڑا تکبر سے خالی ہو گیا. پانچ منٹ کے اندر علاج, پانچ منٹ میں. ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, حضرت نے فرمایا تکبر ہے, نمازیوں کی جوتی سیدھی کیا کرو. جوتی سیدھی کرنے لگ گئے, اب لوگوں نے تعریف شروع کر دی. حضرت نے کچھ عرصے بعد فرمایا اب آپ کے جوتی سیدھی کرنا بند. کہا حضرت میں مجھے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ میں جوتی سیدھی نہ کروں، کہا اسی لیے تو بند کرا رہا ہوں کہ اب آپ کا نفس لوگوں کی تعریف کی چاہت رکھتا ہے، اب آپ اللہ کے لیے جوتیاں سیدھی نہیں کر رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی تعریف کے لیے کر رہے ہیں کہ جناب لوگ کیا کتنا متواضع ہے یار، اس کو دیکھو یار، یہ جو تکبر ہے نا ایسے چھوٹے چھوٹے باریک باریک راستوں سے آتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے باریک باریک شریانوں سے یہ میرے اور آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے، باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ جیسے ایک طالب علم کو میں نے کہا میاں ابھی آپ امامہ نہیں باندھا کرو، ابھی آپ امرد ہیں، امامہ باندھ کر حسن بڑھے گا، خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگے، دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرو گے، ابھی فی الوقت نہیں۔ تو مجھے خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت یہ تو سنت ہے اور آپ سنتوں سے روکتے ہیں، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، حضرت والا سے جو باتیں سنی ہیں وہی آپ کو سنا دیتا ہوں، ڈھول خالی ہے جو بھرا ہے وہ بتا، جب خالی ہو جاتا ہے مجھے بھی کچھ نہیں آتا، اور واللہ کہتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ یہ محبت کرتے ہیں یہ سب حضرت والا کے لیبل کی نسبت ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میرے حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایک آدمی کو موشن لگے ہوئے ہوں، سیب کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی حلال ہے نا، اب حکیم کہتا ہے دیکھو بھائی سیب مت کھانا، روٹی مت کھانا، ٹھیک ہے جی، سالڈ غذائیں مت لینا، بروسٹ مت کھانا، ٹھیک، پراٹھے مت کھانا، انڈے مت کھانا، موشن۔ ڈاکٹر صاحب یہ حلال اس کو آپ منع کر رہے ہیں؟ کہ بھائی میں وقتی طور پر علاجن منع کر رہا ہوں، اس کو اس لیے منع نہیں کر رہا کہ یہ حرام ہے، ابھی آپ کو نقصان دے گا یہ۔ تو ہر باشعور آدمی کیا کہے گا، ڈاکٹر صحیح کہہ رہا، تو بھائی یہ ابھی جو اللہ والے آپ کو کسی عمل سے روک رہے ہیں، بظاہر شیطان آ کر بہکا رہا ہے کہ جناب والا یار یہ تو سنت ہے، خود تو عمل کرتے نہیں، ہم کو بھی عمل کرنے نہیں دیتے، یہ بھی شیطان بتاتا ہے آ کے۔ تم نے کبھی استاد کو دیکھا؟ خود تو عمل ہے نہیں، تمہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے، یہ وہ زمانہ ہے جب ہم مریض ہیں، اور یہ عمل اس وقت سیب کی مانند ہے، کھائیں گے تو موشن لگ جائیں گے، کھائیں گے تو موشن لگ جائیں گے۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں جب امامہ باندھا اور اندر دل کے اندر کا تکبر کی جو ہے نا ڈوریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں میں کیسا لگ رہا ہوں، لوگ میری طرف متوجہ ہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اب تصنع بھی پیدا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اب نماز کے اندر ذرا زیادہ عز و انکساری سے، پہلے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، دھڑا دھڑ تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، کوئی آ گیا تو بس، ہاں وقت کے قاری اعظم بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ اندر جو تکبر چھپا ہوا ہے، یہ وہ مرض ہے جس سے انسان تباہ و برباد ہوتا ہے۔ بھائی جلوت اور خلوت ایک ہو نا، میں مثال کے طور پہ دو منٹ میں نماز پڑھتا ہوں تنہائی میں، تو دو ہی منٹ میں جلوت میں بھی پڑھوں، دو منٹ کی نماز اگر میں دو رکعت دو منٹ میں پڑھ رہا ہوں خلوت کے اندر، تو جلوت کے اندر بھی کتنے منٹ میں پڑھوں؟ اگر خلوت کی تو نماز ہے دو منٹ میں، اور جلوت میں آئے اللہ کنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، داؤد دیکھ رہا مجھے، دیکھ رہا، سورہ بقرہ شروع کر دو، داؤد بیچارے کو موشن زیادہ لگے رہتے ہیں، ہر وقت تو یہ واش روم میں رہتا ہے، یہ واش روم گیا دڑ دڑ دڑ، دل میں بدعا دے رہے، کمبخت اسی وقت آنا تھا۔ یہ جو ہماری جلوت اور خلوت الگ الگ ہے نا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ جب تک میری جلوت اور خلوت ایک نہ ہو، میرا ظاہر باطن ایک نہ ہو، اللہ نہیں ملیں گے میرے پیاروں، اللہ نہیں ملیں گے۔ تو کہیں جانے آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب کل اتوار ہے انشاءاللہ تعالی، کل عمرے کی ترتیب انشاءاللہ سنائی جائے گی۔ میرے حضرت والا فرماتے تھے، حضرت ناصر الامت نور اللہ مرقدہ، حضرت کی ایک کرامت تھی، میری نہیں ہے بھائی، پھر کہہ رہا ہوں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری کوئی ایسی کرامت ہے، میرے پاس ایسی کوئی کرامت نہیں ہے، اور نہ میں کرامت والا آدمی ہوں، میں تو اللہ سے ہی مانگتا ہوں، کوئی کرامت نہیں چاہیے، سیدھے سیدھے سنت کا عمل چاہیے، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی بھائی، ہاں زندگی سنت والی ہو بس، اڑ کے دکھا رہے ہیں، تکبیر اولا تو ہے نہیں، صحیح ہے جی، تو فائدہ کیا ہوگا۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حج کا بیان ہوتا تھا آخری نا، اور یہ تیموریہ مسجد جو حیدری کی ہے نا، اس میں حضرت کی دعا ہوتی تھی. تو اس میں حضرت کی دعا میں جو شریک ہوا اللہ نے اس کو حج کے لیے بلا لیا، جو شریک ہوتا تھا. تو یہ بات میں نے پلو سے پکڑی، میں نے کہا بھائی اسباب ہونا اور بزرگوں کی دعاؤں میں اور اس طرح کی مجلس میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنا دی. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل آپ اس نیت سے آئیں کہ خرم کے بیان میں آئیں گے اور عمرے کا ٹکٹ لگ جائے گا، ایسا کوئی کرامت نہیں ہے بھائی. یہاں پہ اس کی نیت لے کے نہیں آنا، اللہ کے لیے آنا. ٹھیک ہے جی، لیکن کیا پتا کہ اخلاص کی برکت سے اللہ حاضری کے اسباب بنا دے. اللہ جانتے نا دل کا خلوص. ہاں یہ تو اللہ، یہ کنیکشن صرف اللہ سے ہے. اللہ نے دل ایسی پیاری چیز بنائی ہے کہ اس میں صرف اللہ جانتے ہیں کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں. اللہ ہی جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں، تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا، نہ شیخ نہ استاد نہ جناب والا پیر، کوئی بھی نہیں جانتا. دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، دل کا کانٹیکٹ اللہ سے رہتا ہے چاہے کتنا ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے کہ میری آپ کی شرکت اللہ تعالیٰ مجھے بھی مقبول حاضری نصیب فرمائے. تو ابھی چار دن کا ناغہ نہ کرنا، یہ آپ سے درخواست ہے. اتوار، پیر، منگل، بدھ، پھر جمعرات کو تو چھٹی ہو جاتی ہے، پھر جمعہ چھٹی رہتی ہے، پھر ہفتے کی صرف ایک مجلس ہوگی. اتوار کو پھر میرا سفر ہو جائے گا انشاءاللہ عمرے کا. لیکن آپ اللہ کے لیے آتے ہیں، میرے لیے آتے ہیں؟ اللہ کے لیے آتے ہیں. ہاں اگر میں نہ رہوں تو آپ آئیں گے بھی نہیں، تو پھر تو آپ میرے لیے آتے تھے. اسی طرح یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، اسی طرح انشاءاللہ چائے کے دور چلتے رہیں گے. آپ اللہ کے لیے آتے جاتے رہیں، خرم عباسی کے لیے نہیں، یہ تو غیر اللہ ہے. آپ یہاں آتے ہیں صرف اللہ کے لیے آتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے چائے پینے آتے ہیں، میں نے کہا میرے پیارے بھائی آپ بھی ذرا مدنیہ سے پیدل یہاں چائے کے لیے آ جاؤ، ہم بھی آپ کو سلوٹ کریں گے. صحیح ہے جی، ہم بھی آپ کو سلوٹ کریں گے کہ بھائی روزانہ آنا جانا، مجھے پتا ہے شیطان آنے نہیں دیتا. ہاں نہیں آنے دیتا، آنے دیتا شیطان؟ کیا آ کے کہتا ہے ابھی یار جاؤں گا تھکاوٹ ہوگی، ہوتا نا، آتا ہے نا شیطان، ہم سب کے پاس آتا. جب میں اپنے حضرت والے کے پاس جانے کی نیت کرتا ہوں داؤد آ جاتا ہے. وہ مطلب اس کا نام مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ایسے کوئی بھی نام نکل سکتا ہے. پھس پھس آتا ہے کان میں، خرم ابھی تمہیں تھکن ہو رہی ہے، کان میں پھس پھس آتا ہے میرے. اچھا یار ہاں لگ تو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے یار، چلو شام کو چلے جانا. اب وہ شیطان اور ٹانگے بھی دوڑاتا آگے، ہاں سکون بھی مل رہا ہے، دیکھو تمہارا ہو رہا تھا نا درد، ہاں یار چکر بھی آ رہے ہیں، چلو اللہم بسمی کا منہ دھو. آیا سب کے پاس شیطان آتا ہے، پھس پھس آتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس نہیں جانا. اللہ والوں کے دربار میں جاؤ گے یہ اللہ والا بن جائے گا، شیطان کے کاروبار تباہ برباد ہو جائیں گے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ دس بارہ دن پندرہ دن ہم ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، قلب کی کیفیت کیسی رہی؟ اے ون رہی؟ میری طبیعت ایسی نہیں رہی جب آپ کے آنے سے جو ہوتی، آپ کی صحبت سے مجھے فائدہ ہوتا، بالکل بوجھا دل. ہاں عجیب سی کیفیت ہے، یہ ٹوٹر ٹو اس کو دیکھ کے پجامت الذین آمنو، جس سے محبت ہوتی ہے نا، نام بھی پھر اسی کا آتا ہے بار بار. ابھی یہ زمانے طالب علم بھی ہے نا، برداشت ہے. کل کو یہ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو استاد بنا دے، ان کو استاد بنا دے، پھر میں نام لوں مولوی داؤد اور یہ سب ان کے شاگرد بیٹھے ہوں. مولوی داؤد بیوقوف ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس وقت ان کو برا لگے گا کہ میرے شاگردوں کے سامنے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میرے شاگردوں کے سامنے میری عزت نہیں رکھی. لیکن اگر اس وقت یہ سوچا کہ خرم کے لیے داؤد پہلے بھی داؤد تھا، آج بھی داؤد ہے، موت تک داؤد رہے گا، بھائی میرے والد صاحب مجھے مفتی صاحب کہیں گے کیا؟ اگر آج والد صاحب میرے حیات ہوتے تو کیا میں والد صاحب میں مفتی صاحب ہوں؟ میں تو والد صاحب کے لیے خرم ہوں نا. اب آپ میرے شاگرد ہیں، والد صاحب آئے میرے، اللہ کرے ایسا منظر ہوتا، کہتے خرم ادھر آؤ. وہ کیا کہتے؟ حضرت خرم صاحب دامت برکاتہم آئیے. پجامہ کبھی اپنے بڑوں سے بھی آدمی یہ تصور کرے گا میرے استاد صاحب تشریف لے آئے یہاں پر، کہ خرم ادھر آؤ. صحیح، تو میں تو ان کے لیے پہلے بھی خرم تھا، آج بھی خرم ہوں، موت تک خرم ہوں. صحیح ہے جی، جو یہ سمجھے کہ میرا بڑا مجھے القاب سے بلائے، حضرت حضرت کرے، تو اس سے بڑا تو متکبر کوئی نہیں ہوگا نا بھائی. ٹھیک ہے جی، چاہیں کہ جناب آپ کتنے بڑے پیر بن جائیں، میں نے اپنے حضرت والا کو دیکھا جب تک ان کے والد صاحب حیات تھے میں نے ایسا بہادر نہیں ایسے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت اپنی جگہ سے اور اپنی جگہ پر بیٹھانا اور بالکل ایسے غلام کی طرح ملنا کہ نہ پوچھئے اور جب اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے یہ نعمت میں پہلے بھی سنایا تھا والدین کو دیکھو استاد کو دیکھو ٹھیک ہے جی جیسے آج 10 دن کے 15 دن کے بعد ہمارے شاگردوں نے ہم کو دیکھا نا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے تھی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہیں جس کے نعمتوں سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں انہوں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ کہاں سے آ گیا بھائی اللہ اس کے شر سے بچائے آمین میں تو یہی کہتا ہوں بھائی میرے شر سے سب کو بچائے اللہ تعالیٰ ٹھیک تو نعمت کو دیکھ کر میں آپ کو آج آپ سب آئے یہی دل میں دعا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات تو میرے عزیز یہ موقع ہے اصلاح کرا لینے کا جب بڑھ جاؤ گے پھر اصلاح نہیں ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پھر عرض کر دیتا ہوں 4 دن ہے ناغہ نہ کرنا پھر عمرے پہ چلا جاؤں گا جو لوگ نظروں میں رہتے ہیں اللہ وہاں کبھی خانہ کعبہ کے سامنے کبھی روزہ مبارک میں اس کی تصویر ہر ایک کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے پوچھتا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے جی لیکن اللہ اس کی تصویر سامنے کبھی کبھی ایسا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں سامنے سے جناب عثمان گل گزر رہا ارے بھائی یہ کہاں سے آ گیا اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرو میرے حضرت کا عمل تھا حضرت فرماتے تھے کہ جیسے ہی میرے سامنے سے ایسا ہوتا ہے میں قرآن شریف بند کر کے اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے یاد دلا رہے ہیں اس بندے کا تو اس وقت ناغہ نہ کرنا کیونکہ آگے ناغہ آنے والا ہے شیطان قبضہ کرنے والا ہے تو اس 4-5 دن میں پیٹرول اتنا ڈالنا ہے کہ شیطان کو آرام سے میں اور آپ پچھاڑ سکیں سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سلام کا جواب ذرا اچھے سے دیا کرو یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ